فطرت رسول اللہ کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام فیضان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ حاضر ہیں. تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی انشاءاللہ عزوجل نعت شریف بھی شامل کریں گے. آج ہمارا جو موضوع ہے, آج ہماری جو شخصیت ہے صحابہ اور اہل بیت اکرام میں سے, وہ ہم خلیفہ سیوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے, اور ہمارا عنوان ہے پیکر حیا و سخاوت. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے جو ایک ممتاز اوصاف ہیں یا آپ کی عادات ہیں, اس میں سے دو عادتیں بڑی واضح ہیں, بڑی شاندار ہیں, اور اس کے بڑے نظائر آپ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. اس میں سے ایک ہے حیا, آپ بہت زیادہ حیا والے تھے, اور دوسری ہے سخاوت. اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا تھا، کثیر مال دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو سخاوت کرنے والا دل دیا تھا۔ راہ خدا میں اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ نے اپنے مال کو خوب خرچ کیا اور اس کی برکتیں سمیٹی۔ انشاءاللہ عزوجل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، اور آپ کی مختلف جہتیں جو ہیں زندگی کی، انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور ابھی بڑھتے ہیں ہم نعت ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کچھ اشعار نعت شریف کے شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عزوجل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مختصر سے تعارف سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی وکر
صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن زمن پھول، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور تین کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے، تم چاہو تو ہو جائے، ابھی کوہ محن بھول، تم چاہو تو ہو جائے، ابھی کوہ محن بھول، سر تاب قدم ہے سلطان زمن پھول، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں، سہرا ہے کلی جس میں، وسلم عليك يا حبيب الله.
ما شاء الله السوجل. بڑھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کی طرف. جی منیم بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی, جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ ہے, اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحابہ کرام ہیں ان کا مقام و مرتبہ بھی پچھلے دیگر تمام انبیاء کرام کے جو اصحاب تھے ان سے افضل و اعلیٰ ہے, یعنی ان کے صحابہ سے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ افضل و اعلیٰ ہیں. پھر ان میں بھی ہمیں ترتیب بتائی گئی ہے. پہلا مقام و مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شانوں سے, بڑی عظمتوں سے نوازا. آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب آپ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی آپ کے اندر جتنی بھی عادتیں تھیں ساری اچھی ہی عادتیں تھیں, اور اس وقت بھی آپ کا جو شمار تھا وہ شرفاء کے اندر ہی ہوتا تھا. آپ کی جو کنیت ہے وہ زمانے جاہلیت میں ابو عمر تھی, لیکن جب آپ اسلام لے آئے تب آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ تھی, یعنی ابو عبداللہ, لیکن ابو عمر بھی ہے اور زیادہ مشہور ابو عمر ہی ہے, جس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے جب ان کا نکاح ہوا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو پھر آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا, تو اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی تھی. پھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام عمر رکھا, پھر آپ نے اپنی کنیت جو ہے ابو عمر رکھی. تو یوں آپ کی ان دونوں کنیتوں کا ذکر اس طرح ملتا ہے. اور جو آپ کے القابات ہیں ان میں ذوالنورین بڑا مشہور رقب ہے کہ دو نوروں والے, جس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں دیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ایک لقب ہے وہ ہے جامع القرآن, یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. قرآن کو جمع تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے حضرت عمر کے مشورے پر, لیکن انہوں نے جو قرآن کو جمع کیا وہ متفرق مقامات سے, جو قرآن جن کے پاس صحیفے تھے ان کو جمع کیا تھا, لیکن ان میں چند چیزیں رہ گئی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے جن کاموں کو جو ہے لیا ہے. اور وہ کیا کام تھے؟ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ان تمام جو مصائف تھے ان کو ایک مصحف میں نقل کر دینا, اور پھر اس کے جو نسخے ہیں وہ دیگر اسلامی ممالک کے شہروں میں پہنچانا, اور اس کے علاوہ پھر ان لوگوں کو حکم دینا کہ لہجہ قریش پر اس کی قرات کرنی ہے. تو یہ جو کام تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
جامع القرآن
جی, اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اس لیے اسی طرح آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے, صاحب الحجرتین, دو مرتبہ ہجرت کرنے والے. اسی طرح آپ کے اور بھی القابات ہیں. آقا علیہ السلام نے آپ کو غنی بھی کہا ہے, آپ سخی بھی تھے, سخاوت کرنے والے بھی تھے. اسی طرح یہ آپ کا یعنی القابات وغیرہ تھے. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جن اوصاف سے نوازا, آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی گانا نہیں سنا, کبھی فضول قسم کے اشعار نہیں گنگنائے, کبھی آپ نے شراب نہیں پی, نہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی, اسلام لانے کے بعد کبھی بھی آپ نے شراب نہیں پی. یہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے, اور یہ آپ کا یعنی مختصر تعارف ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو وہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کا وصال ہوا, آپ کو شہید کیا گیا. یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا خاکہ تعارف.
تعارف میں بہت سارے فضائل بھی آئے عمران بھائی, اور کچھ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کے اوصاف کا بھی ذکر ہوا, لیکن قرآن و حدیث میں جداگانہ حیثیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل آئے ہیں یا احادیث طیبہ میں فضائل آئے ہیں, خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی تحسین فرمائی ہے, تو حضرت عثمان غنی کی ذات پہ جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں, مختلف صحابہ اکرام کے جو فضائل ہیں وہ جداگانہ بھی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہیں. بعض صحابہ کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام نامی اس میں گرامی لے کر فضیلت بیان فرمائی, کوئی خوشخبری سنائی تو وہ ان کے حق میں فضیلت بن گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس طرح.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں, یعنی ابتدائی طور پر جو لوگ اسلام لے کر آئے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر
فضیلت الگ سے بیان ہوئی.
جی بالکل. چوتھے نمبر پر جو ہے اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
چوتھے نمبر پر
آپ سے پہلے جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں. کہ آپ سے پہلے یہ تین لوگ اسلام لا چکے تھے, اور چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا ہے. نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ہر ایک کا ساتھی اور رفیق ہوگا.
سبحان اللہ,
جنت میں
ہر ایک کا ساتھی اور رفیق
ہوگا. جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ہوگا. جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا,
یہاں پہ جو دو باتیں معلوم ہو گئی کہ ایک تو جنتی ہیں, ویسے تو الگ سے بھی بیان ہوا, لیکن اس حدیث پاک کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں ظاہری طور
پر عشرائے مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. عشرائے مبشرہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی, وہ 10 صحابہ ہیں. ان میں سے یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ, کہ عثمان جنتی ہیں. آپ عشرائے مبشرہ میں بھی ہیں, حضور نے فرمایا کہ جنت میں میرے رفیق اور ساتھی عثمان ہوں گے. یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان تھی, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اس وصف کو دیکھا جائے کہ آپ کے نکاح کے اندر حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں آئیں, جیسے کہ منیم بھائی نے بھی بیان کیا ہے. کسی بھی شخص کو جو ہے ایسا مقام حاصل نہیں ہے کہ جس کے نکاح کے اندر دو شہزادیاں کسی نبی کی آئی ہوں.
یعنی کسی نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کسی فرد سے کیا ہو,
کسی ایک فرد سے نہیں کیا. اچھا, یہ صرف حضور علیہ السلام کی نہیں, پہلے کے جتنے انبیاء ہیں ان کی
آدم تک کو,
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر دیکھا جائے تو کسی ایک فرد کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو شہزادیاں جمع نہیں ہوئی, یکے بعد دیگر ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں جاتی ہیں. اگرچہ حضرت علی کی فضیلت الگ ہے, حضرت فاطمہ کی شان الگ ہے,
بالکل
حضور نے الگ بیان فرمایا ہے, لیکن اگر اس نظریے سے دیکھا جائے کہ حضرت علی کے نکاح میں حضور کی ایک شہزادی ہیں اور آپ کے اتنے فضائل ہیں, تو حضرت عثمان کے نکاح میں تو دو شہزادیاں ہیں.
اور یہاں پہ
سے بھی اگر دیکھیں,
یہاں پہ ایک چیز یہ سوچنے کی ہے عمران بھائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف میں اشارتاً جو منیم بھائی نے بات کی تھی کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نوروں والا کہا جاتا ہے, اور یہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ بھی مسئلہ میں بیان کرتا ہوں. ایک کے بعد دوسری شہزادی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک شہزادی کا نکاح ہوا پھر دوسری کا ہوا. معاملہ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی کا نکاح ہوا, پھر ان کے انتقال کے بعد, ان کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. تو اب یہاں پہ عمران بھائی ایک تو ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں یک کے بعد دیگرے, کسی کی سمجھ میں آئے گا کسی کی نہیں آئے گا, تو نکاح کے حوالے سے اتنا مسئلہ سماعت فرما لے. دار الافتاء اہل سنت تفصیل بیان کرتا ہے اس کی انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں. وہ یہ کہ دو بہنوں کا نکاح ایک فرد سے ایک وقت میں نہیں ہو سکتا, ایک فرد سے دو بہنوں کا نکاح ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد دیگرے, پہلے ایک بیٹی کا نکاح کیا پھر دوسری کا کیا.
میرے میں ایک بات اور بھی اس میں کمال یہ ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا
جی,
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اشک باری فرما رہے تھے کہ حضور کی
غم
کی کیفیت تھی کہ حضور آپ کی طرف سے ایک امانت تھی اور اس طرح کا سلسلہ ہوا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں بھی آپ کی فضیلت دیکھیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں.
واہ.
اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی دوسری شہزادی کا نکاح یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیجیے.
واہ.
صحیح نا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے اگر وہ سب انتقال کرتی جاتی تو میں ساری آپ کے نکاح میں دیتا. یہاں ایک اور فضیلت دی ہے کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں.
واہ.
اور جبریل امین حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیجیے. یہ بھی آپ کی ایک فضیلت.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا اس میں بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ یہ پیغام آیا کہ حضرت علی سے نکاح کیا جائے, تو پھر وہ ایسا معاملہ
اس نبی کی کیا شان ہوگی کہ جن کے گھر کے معاملات ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں.
سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات.
اور یہاں پہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں وہ افراد جو کسی گھر میں, یعنی آپ کے نکاح میں ظاہر سی بات کوئی خاتون ہے اگر, تو وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, اور رشتے کے اعتبار سے یہ شخص اس گھر کا داماد ہوا. اب یہاں پہ غور کیا جائے, یقیناً چھوٹا منہ شاید بڑی بات ہو عمر کے اعتبار سے, لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج معاشرے میں گھریلو خانہ جنگی جو ہے عمران بھائی جی بہت زیادہ ہے. آپ کو لوگ ملیں گے جو کہہ رہوں گے گھر میں گزارا نہیں ہو رہا, زوجہ سے نہیں بن رہی, سسرال والوں سے نہیں بن رہی, اس سے نہیں بن رہی, اس سے نہیں بن رہی. آپ یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو نوٹس کیجئے ذرا کہ بعض اوقات کسی شخص کی خوبیاں معاشرے پہ تو بڑی واضح ہوتی ہے جی, ملنے جلنے والے باہر کے افراد اور بازار کے افراد اور اس کے کلیگز اور دوست بڑی تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا یوں ہے, بڑا وہ ہے, لیکن اس کے اپنے گھر والے
جی,
اس کے اپنے رشتے دار اس سے مطمئن نہیں ہوتے. ایسا بھی دیکھنے میں
ہوتا ہے. وہ حدیث مبارک بھی پیش نظر ہے نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھا جائے, حضور کی ذات گرامی کو دیکھا جائے, تو حضور اپنے گھر والوں کے لیے کیسا تھے, اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے
فرمایا کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں.
بانا خیرکم لأہلہ, فرمایا میں تم سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. اب وہ کیسے اچھے تھے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے جو ہے وہ کام خود ہی فرما لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام,
بالکل,
اور دیگر بھی آپ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر بیان کیا جاتا ہے.
علماء نے اسی بات کو جو آپ بیان کر رہے ہیں اسی کی ایڈنگ میں منیم بھائی اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں, آپ کے غلام ہوں یا آپ کے اصحاب ہوں, وہ آپ کے اخلاق کے گرویدہ نظر آتے ہیں. چلیں صحابہ اکرام علی رضوان تو باہر کے افراد ہیں نا, گھر کے افراد تو نہیں ہیں, لیکن امہات المومنین اور غلام جو ہیں ان سے تو بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اپنے غلاموں سے اور اپنی ازواج سے. تو غلاموں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. اور امہات المومنین کو دیکھیں تو حضرت عائشہ فرمانی کہ کان خلقہ القرآن, حضرت خدیجہ آپ کو پہلی وحی آنے پر جب تشفی دے رہی ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ دے رہی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, کہ آپ حسن سلوک کرنے والے ہیں. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے, کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں صحابہ اہل بیت کی, اور اس گفتگو کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں, وہ باتیں, وہ اخلاقیات اور کردار کی وہ خوبیاں جو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں وہ ریکال ہو جائیں اور ہمارے سامنے آ جائیں. ہمارے سامنے گویا کہ ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے صحابہ و اہل بیت کی سیرت کی صورت میں, ان کے کردار کی صورت میں. اب ہم جانچیں اپنے آپ کو, دوسروں کو نہیں, اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں کیسا ہوں, میں کیسا شوہر ہوں, میں کیسا بیٹا ہوں, میں کیسا بھائی ہوں, میں کیسا باپ ہوں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی, اور جیسے عمران بھائی نے فرمایا کہ آپ کے اخلاقیات کا پیمانہ جو ہے نا جی, وہ تو حدیث پاک کے تحت آپ کے گھر والے بن گئے. اگر آپ کے گھر والے مطمئن نہیں ہیں اور واقعتاً آپ کے اخلاق خراب ہیں تو پھر بہت تشویش والا معاملہ ہے.
تشویش والا معاملہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے گھر والے بلا وجہ ہی کسی بات پر.
جی میں نے حقیقتاً کہا, بالکل صحیح فرما رہا ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فرد تو صحیح ہے جی, لیکن دوسری سائڈ سے زیادتی ہیں. تو بہرحال ایک بیلنس بات کرنی چاہیے, اور دونوں ہی طرفین کو جو ہے وہ ایک محبت کا, الفت کا اور احترام والا معاملہ آگے لے کر چلنا چاہیے. وسیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم اوصاف دیکھتے ہیں, آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ بھی یہی رکھا ہے, پے کرے حیا و سخاوت, تو آپ کا جب بھی نام آتا ہے تو حیا اور سخاوت جو ہے وہ خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے نا,
بالکل تصورات میں آنے لگتا ہے.
جی برف کا تصور کرتے ہیں تو عمران بھائی ٹھنڈک کا تصور آ جاتا ہے, آگ کا تصور کرتے ہیں تو تپش کا تصور آ جاتا ہے, خود بخود آ جاتا ہے دل میں خیال. تو ایسے ہی صحابہ اکرام علی رضوان کے بعض اوصاف کے ساتھ ایسے متصف ہیں یہ کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اوصاف بھی خود بخود ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کیسی تھی؟
کیا بات ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی، ہمارے پیارے آقا علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں نا
جی،
تو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسے ستارے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک چمک اور ایک اپنی دمک ہے، صحیح نا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی حیا کے بارے میں ذکر کیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے
جی،
تو آپ جب تشریف فرما تھے تو آپ کچھ اس انداز پر تشریف فرما تھے کہ کچھ آپ کے تہبند جو ہے وہ پنڈلی کچھ اس میں واضح تھی، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے اس میں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی،
ٹھیک،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اسی انداز پر حکم فرماتے ہیں کہ تشریف لے آئیے،
ٹھیک،
اور گفتگو وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے،
ٹھیک۔
تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں
جی،
اور آپ بھی اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت عطا فرماتے ہیں اور اسی انداز پر جس انداز پر آپ تشریف فرما ہیں آپ تشریف فرما رہتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ ٹھہریے
جی،
اور اس کے بعد آپ اپنا تھوڑا دامن کو پنڈلی پر لے آتے ہیں
جی۔
تو اب جب یہ سلسلہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر بھی تشریف لائے تھے، حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے، لیکن یہ اہتمام نہیں تھا،
ٹھیک
ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر یہ اہتمام کی وجہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
اللہ
اللہ، یہ کمال تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کی حیا یہ ایک ایسی چیز ہے مہروز بھائی، حیا کہ سمجھ لیں کہ گناہوں سے بچانے میں
جی،
غلط کاموں سے بچانے میں، خلاف مروت کاموں سے بچانے میں
جی،
خلاف فطرت کاموں سے بچانے میں حیا انتہائی ضروری اور کارآمد ہے
جی۔
ان کی حیا کا یہ عالم تھا، آپ دیکھیں سرکار کو ان کی حیا کتنی پسند تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مرقات میں لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے تو اس سے حساب نہ لینا۔
اللہ
اللہ،
یعنی ان کی حیا کا لحاظ دیکھیں، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے تو اس سے حساب نہ لینا۔
حالانکہ دوسری طرف دیکھیں تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان کو جو حیا ملی وہ تو آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا صدقہ ہے۔
یہ حیا بہت ہی ایک سمجھنے کی پیاری صفت ہے،
الحیاء من الایمان،
الحیاء من الایمان، صحیح ہے۔ اب ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حیا کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کی حیا کے بارے میں سرکار اتنے فضائل بیان فرمائیں
جی،
آج مجھے دیکھنا ہے کہ میں کتنی حیا کرتا ہوں۔ دیکھیں حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، بڑوں سے حیا ہے، گھر والوں سے حیا ہے، بچوں سے حیا ہے، صحیح ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا ایک الگ مقام ہے کہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، صحیح ہے۔ میں اپنے بڑوں سے کتنی حیا کر رہا ہوں، بڑوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کتنا کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کتنی کرتا ہوں، ان کے سامنے عزت سے پیش آتا ہوں، کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتا، ان کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یعنی سمجھ لیں کہ اگر ہم حیا پر کلام کرنے جائیں تو بہت وسیع مفہوم ہے، اور یہ چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا،
اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حیا عطا فرمائے، ظاہری حیا بھی عطا فرمائے، باطنی حیا بھی عطا فرمائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو کمال با حیا تھے نا
جی،
آپ کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فراست عطا فرمائی، اور کیسی فراست عطا فرمائی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو وہ حدیث مبارک آپ کے ذہن میں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی اللہ کے نور سے کیسے دیکھتے تھے، ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں اور جب وہ آپ کے دربار میں آ رہا تھا تو رستے میں اس نے کسی اجنبیہ عورت پہ نظر ڈال دی، بد نگاہی وہ کر کے آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دربار میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کی آنکھوں میں زنا کا اثر نظر آتا ہے، آنکھوں کا زنا جو ہے وہ بد نگاہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جو بات بندہ کر کے آیا تھا ڈائریکٹ اس کو ہٹ نہیں کیا، ہم بات کرتے ہیں تو جو کر رہا ہو اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کر کے چار لوگوں کے اندر اس کو جو ہے وہ اپنا
اصلاح سے پہلے اس برتن میں سوراخ کر دیتے ہوں،
تو یوں نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قوم کے اندر کچھ باتیں دیکھتے نا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسی ہونی نہیں چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اصلاح کیسے فرمایا کرتے تھے؟
جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصلاح کا انداز محروز بھائی احادیث طیبہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی برائی قوم میں دیکھتے تو آپ فرماتے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, فرماتے کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی ایسی برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے.
ایک جرنلائز کر کے
جرنل گفتگو کرتے, کسی کو نومینیٹ نہ کرتے.
ٹھیک ہے,
یہ حضور کا بھی انداز, عثمان غنی کے اس واقعے سے بھی یہ انداز ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو آج امیر اہل سنت بھی فرماتے نا کہ کسی کو سختی سے سمجھانا ایسا ہے کہ برتن میں پانی ڈالنے سے پہلے اس کے پیندے میں نچلے حصے میں سوراخ کر دیا جائے, اوپر سے ڈالیں گے نیچے سے نکل جائے گا.
بالکل.
اگر انداز غلط ہوگا سمجھانے کا, تربیت کا انداز درست نہ ہوگا, تو وہ کہتے نا ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی.
جی.
تو کہیں ایسا نہ ہو جائے.
بالکل دل سے دل سے راہ ہوتی ہے.
فروز بھی یہاں پر حیا کے حوالے سے بات نکلی ہے, تو صحابہ کرام نے نا جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جو صفات دیکھی وہ صفات پھر صحابہ کرام میں بھی پروان چڑھی ہیں. کسی کے حصے میں کچھ زیادہ آیا ہے, کسی نے اپنے اعتبار سے لیا ہے, ہر ایک کی ایک الگ الگ صفت ہے, ہر ایک کی الگ الگ شان ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حیا تھا وہ کیسا تھا. بیان کرتے ہیں کہ عرب کی کنواری پردہ نشین عورتوں سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام با حیا تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ایک عورت آئی نا کہ جس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے, دعا فرما دیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو دعا کر دیتا ہوں, چاہو تو اس کے بدلے میں جنت لے لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے جنت والا سودا منظور ہے. اب وہ جانے لگیں تو پھر واپس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ معاملہ یہ ہے جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو صدر کھل جاتا ہے. یہ اس نے کہا تو اس نے پھر آگے سے یہ ایک بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب میرے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہو تو میرا ستر جو ہے وہ نہ کھلا کرے, مکمل ہی رہے. اب جب یہ پردہ پوشی ہی رہے, جب اس نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. اب دیکھیں یہاں سے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. انہوں نے اپنے عمل سے آنے والی امت ہے اس کی بہنوں بیٹیوں بچیوں کو ایک درس دیا ہے. آپ دیکھیں کہ تکلیف پر صبر کرنا گوارا کر لیا ہے, لیکن بے حیائی پر صبر یہ گوارا نہیں کیا. گیا ایسا نہ ہو کہ یعنی بے حیائی ہو جائے, صدر کھل جائے. یہ آنے والی قوم ہے, ان کی بیٹیوں کو بچیوں کو انہوں نے ایک درس دیا ہے اپنے عمل سے.
یہ بڑا بنیادی وصف ہے, اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس کو پروان بھی چڑھائے. اور جب حیا جاتی ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. ہم بعض اوقات خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں, اور یا یوں کہہ لیجیے کہ جان بوجھ کر ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہوتے ہیں. جہاں پردے ڈالنے چاہیے وہاں سے تو ہٹا دیے گئے اور اپنی آنکھوں پہ ڈال لیے, اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں ایسا نہیں ہوں, یا میرے گھر میں سارے تربیت کے جو مراحل ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. اور پھر جب معلومات ہوتی ہے, جب کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سمجھدار ہیں, بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے. حیا کو اپنائیے انشاءاللہ عزوجل. گھر میں یوں سمجھ لیے گھر کی جو اکائی ہے نا وہ والدین ہیں, وہ گھر کے بڑے ہیں. زوجین کا جو رشتہ ہے, ایک نکاح جو ہوتا ہے, یہاں سے ایک گھر کی باقاعدہ شروعات ہوتی ہے, ایک اکائی ہے یہ. اگر گھر کا ماحول, جو منیم بھائی نے بات کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جن صفات کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دیکھا, اور تمام اچھی اور اعلیٰ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھیں, یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے وہی تو اچھے ہیں, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ان کو اپنایا. تو آج بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم اردو بولنے والے ریجن میں رہتے ہیں, تو ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ خود بخود اردو بولنا سیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے جن ممالک میں فرنچ بولی جاتی ہے, انگلش بولی جاتی ہے, عربی بولی جاتی ہے, جسے آپ مدر ٹنگ کہتے ہیں, مادری زبان کہتے ہیں, تو وہ بچوں کو خود بخود آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کے ماحول میں حیا کا ماحول ہوگا, آنکھوں کی بھی حیا ہو, دل کی بھی حیا ہو, اور ظاہر کے اعتبار سے بھی حیا ہو, تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت اس حوالے سے ہوگی, ان میں حیا ہوگی. کچھ آپ کی کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں. جی
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ سرکار نبی کریم کی چار بیٹیاں تھی, تو سرکار عثمان کے ساتھ جو بندیوں کی شادی آپ سرکار نے کی تھی, وہ کیا حضرت خدیجہ سے تھے یا پہلے جو آپ نے بعد میں عورتوں سے نکاح کیا اپنے سے تھے؟
ٹھیک ہے,
مولانا صاحب پتا کرنا تھا کہ یہ جو محرم کے جو روزے ہیں وہ 10 رکھ سکتا ہے, 1 سے 10 تک رکھ سکتا ہے, یا نام ہی 10 ہی کا رکھا جاتا ہے؟ روزے کے حوالے سے پوچھنا تھا.
سید تارون احمد حمزہ رضا تاریخ کرام, حضور مجھے منپت سنا دی حضرت عثمان غنی رضی. رضی اللہ تعالی عنہ کی.
ٹھیک ہے جی, کچھ میسج بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے جوابات بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کلام سنا دیں, آنکھوں کا تارا نام محمد. ٹھیک ہے جی, نوٹ کر رہے ہیں وقار بھائی. جتنا وقت ہوگا انشاءاللہ جو کچھ ان سے ممکن ہوگا کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنا دیں. مہرود بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, حضرت عثمان غنی کی منقبت سنا دیں. بھائی یہ دو میسج بھی آ گئے وقار بھائی, ایک کال بھی آ گئی ہے, اور پھر آیا ہے فیصل آباد سے ہے میسج قمر الحق سیالوی صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت پیارا پروگرام ہے آج کا. جی شکریہ, جزاک اللہ اپریسیشن کا. اچھا جی, پہلا سوال آیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیٹیوں کی شادی ہوئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی. تو جی ہاں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد امجاد تھی, بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھے. ایک کے علاوہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے. کچھ کلام بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں, وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی شامل سلسلہ کرنی ہے. جی وقار بھائی.
آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد.
منقبت آخر میں شامل کر لیتے ہیں, پہلے عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق عبادت اور شوق تلاوت جو ہے, آپ کی جو عبادات سے جو تعلق ہے اور محبت ہے, اس کو کچھ عمران بھائی لیں گے انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا, فرمایا عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہیں, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز عبادت ایسا تھا, آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ آرام کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ اٹھ کر ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے.
سبحان اللہ,
ساری رات آپ جو ہے عبادت میں گزارا کرتے تھے. اور جو ہے اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ پورا سال روزے سے رہا کرتے تھے, یعنی جو ایام ممنوعہ ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا منع ہے ان کے علاوہ پورا سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے رہا کرتے تھے. یہ آپ کی عبادت کا انداز ہے,
نفلی عبادت.
یہ نفلی عبادت, واجب تو چھوٹنے کا, فرض چھوٹنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے
جی.
صحابی رسول ہیں
بالکل ہے،
لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عثمان غنی کثرت عبادت آپ کے ساتھ، کثرت گریہ و زاری آپ کے ساتھ، دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، ایسا آپ کی عبادت کا انداز ہے، لیکن پھر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اتنا گریہ و زاری فرماتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، اشکوں سے آنسوؤں سے آپ کی جو ہے وہ داڑھی تر ہو جاتی ہے، ایسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا عالم تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ رب العالمین ایسی گریہ و زاری ہمیں بھی عطا فرمائے۔
آمین آمین۔ منیم بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے کردار پہ بات کر رہے ہیں، جہاں ہم نے حیا پہ کچھ گفتگو کی اور آپ کی حیا کو بیان کیا، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے، بلکہ عمران بھائی بعض جگہوں پہ دیکھا، خود میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے جب دعا دیتے تھے تو مالداری کی جب دعا دیتے تھے تو یوں دیتے تھے کہ اللہ تمہیں مال عثمان کی مثل عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی جیسا تمہیں امیر بنائے، کیونکہ امیر ہونا، ویل آف ہونا تو بڑی بات نہیں ہوتی، یعنی ظاہری اعتبار سے بڑی بات یہ ہوتی کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، ہے نا، حقیقتاً دل، مطلب وہ
نے فرمایا نا کہ سخاوت تو اصل دل کی سخاوت،
دل کی سخاوت ہے، تو دل کی سخاوت یہی ہے، دل کی سخاوت سے کیا مراد ہے، وہ یہی ہے کہ پھر
دل بڑا ہو،
دل بڑا ہو، اور جو ہے نا راہ خدا میں اور جو خرچ کرنے کے مقامات ہیں وہاں پہ خرچ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے متعلق سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔
مہروز بھائی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ ان کو غنی کا خطاب ملا ہے، یہ سخی تھے، غنی تھے، اور یہ واقعتاً دل کے غنی تھے، یعنی خود بھی کھاتے تھے اوروں کو بھی کھلایا کرتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پر، بیسیوں مقامات پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، آپ نے اپنے مال کے ذریعے جو ہے اسلام کی جو مدد کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دو مرتبہ جنت خریدی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مسجد حرام کی توسیع کا ارادہ فرمایا، اس وقت ایک شخص کا گھر قریب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ اس کا گھر جو ہے میں خرید کر اس کو مسجد حرام کے اندر شامل کر لوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس گئے، اسے ارشاد فرمایا کہ تم یہ اپنا مکان بیچ دو، وہ کہنے لگا میرے پاس ہے یہی ایک مکان، میرے لیے اور میرے بال بچوں کے لیے یہی ایک ہی مکان ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، آقا علیہ السلام نے اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہ مکان مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک مکان دوں گا، آقا علیہ السلام نے اسے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شخص جو ہے وہ دوست تھا زمانہ جاہلیت کا، یعنی اس دور کا وہ دوست تھا، تو حضرت عثمان غنی اس کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کہا کہ یہ مکان جو ہے تم مجھے فروخت کر دو، اور اس دور کے اعتبار سے آپ نے 35,000 درہم دے کر، آپ نے اتنی بھاری رقم ادا کر کے اس سے وہ گھر خریدا۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس طرح آپ اس کو ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر وہ گھر ادھر دے دیتا تو آپ اس کو جنت میں مکان دے دیتے، اگر وہی گھر میں اس سے خرید کر جو ہے وقف کر دوں، آپ کو دے دوں، تو کیا آپ مجھے بھی جنت میں مکان عطا فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مکان میں نے خرید لیا ہے، آپ اس کو مسجد حرام کی توسیع کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیجئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ اس طرح اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جو ہے سخاوت کا کما حق اظہار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو بڑی مشکلات ہوئی، شروع کے اندر پانی بھی کھارا تھا، نمکین تھا، ادھر جو ہے پانی پینے کے حوالے سے بھی بڑے معاملات ہوئے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک ہی کنواں تھا، وہ بھی تھوڑا شہر سے دور تھا، اسی کا پانی میٹھا تھا، اور وہ بندہ تھوڑا مہنگا بھی بیچا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں جو ہے تم مسلمانوں میں وقف کر دو، یہ جو پانی کا چشمہ ہے میں تمہیں جنت کے اندر جو ہے ایک چشمہ دوں گا۔ لیکن اس نے کہنے لگا کہ میرے بال بچوں کا، میرے گھر والوں کا گزارا اسی سے ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس وقت کے اعتبار سے ایک بھاری رقم اس کو دی، حالانکہ اس کنویں کی اتنی قیمت بنتی نہیں تھی، لیکن آپ نے اس سے زیادہ اس کو رقم دی اور آپ نے وہ کنواں خریدا۔ پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، اور اگر پھر وہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس بندے کو تو یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کو یہ بشارت دی تھی کہ تو یہ کنواں مسلمانوں میں وقف کر دے, میں تجھے جنت کے اندر ایک چشمہ عطا فرماؤں گا, اگر وہ کنواں وہ چشمہ میں خرید کر وقف کر دوں کیا مجھے بھی عطا فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عطا فرماؤں گا. پھر حضرت عثمان غنی نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ آقا وہ میں نے خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت دیکھیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم جو ہے عموماً اگر نیت کر لیتے ہیں کہ اتنا پیسہ میں راہ خدا میں دوں گا, اتنا پیسہ میں خرچ کروں گا, تو ہو سکتا ہے نیت ہم نے زیادہ کی کر لی ہو لیکن جب دینے کی باری آئے تو اتنا نہ دے پائیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, یہ بڑا اہم موقع تھا اور مال کی کمی بھی تھی, بڑا تنگی کا موقع تھا, اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو ہے لوگ جو ہے اپنا مال لے کر کے آئیں اور مالی تعاون کریں, اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کے ترغیب دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرما, آپ نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پالان بھی میں دوں گا, دیگر سامان بھی میں دوں گا, ساتھ میں 100 اونٹ بھی حاضر کروں گا. آقا علیہ السلام خوش ہوئے, پھر وہ بیٹھ گئے. آقا نے پھر اعلان کیا, اب کوئی اور نہیں کھڑا ہوا, پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پالان بھی میں دوں گا, دیگر متعلق کا جو سامان ہے وہ بھی میں دوں گا, ساتھ میں 200 اونٹ بھی حاضر کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. پھر تیسری بار آقا نے پھر اعلان کیا, پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں 300 اونٹ حاضر کروں گا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہاں پر 100 اونٹ حاضر کرنے کے بعد جو یہ کہا نا کہ 200 اونٹ حاضر کروں گا, تو مطلب یہ نہیں کہ 100 پہلے والے اور 100 اور, نہیں 200 اور, مطلب 300. اور اس کے بعد جب دوبارہ کہا کہ 300 اونٹ حاضر کروں گا تو یہ 300 اور, کل ملا کے 600 اونٹ. اور جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ دیے, کچھ گھوڑے دیے اور بھی کافی سارا سامان آپ نے دیا. اور آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی تھی, مولا میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور صحابہ کرام نے مل کر ان کے لیے دعا کی. اور یقیناً آپ دل کے سخی تھے, اس لیے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, علماء بھی فرماتے ہیں کہ رب سے مانگو تو دولت عثمان مانگو, دولت قارون نہ مانگو. یعنی ایسی دولت نہ ہو کہ سامنے جو ہے وہ پڑوسی کا گھر ہے, ساتھ میں وہ بھوک سے مر رہا ہے اور تم اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو, ایسا نہ کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دولت بھی مانگنی ہے تو کون سی مانگو, دولت عثمان مانگو. یعنی وہ والی دولت جو تمہیں دنیا کے اندر بھی نفع دے اور کل بروز قیامت آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی وہ پیسہ تمہارا
عثمان جو ہے بڑا ایک مطلب اس کا وسیع مفہوم لیا جا سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مومن کامل ہیں اور نیکوں کے گویا کے سردار بھی ہیں, صحابی ہیں, آسمان ہدایت کے ستارے. تو جب دولت ایمان مانگیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی کہ اللہ ایمان کی بھی سلامتی دے, گویا کہ نیکیوں کی بھی سلامتی دے, اور ظاہری اعتبار سے جو مال و دولت ہے وہ بھی عطا فرمائے, ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. عمران بھائی جو واقعات بیان ہوئے نا, یہ تین واقعات بڑے اہم واقعات ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جب سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے تو ان تین واقعات کو بالخصوص بیان کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی زندگی میں اور بھی واقعات ہیں ایسے کہ آپ نے سخاوت فرمائی ہے, اور صرف ان تین واقعات کو بھی لینا تو وسیم بھائی ایک چیز ہوتی ہے انسانی مزاج. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا, ان کو پیسے خرچ کرنے کا یارہ نہیں ہوتا, اور بعض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھ کی وسعت دی ہوئی ہوتی ہے, ان کا ہاتھ یوں ہی رہتا ہے, ان کا ہاتھ نکلتا ہی رہتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ برکت بھی انہیں زیادہ نصیب ہوتی ہے, اخروی فوائد تو جو ہیں وہ ہیں.
دیکھیں ہمارے راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اسلام کو پسند ہے, اللہ رب العالمین اس پر اس کو پسند فرماتا ہے, اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اللہ اور بھی عطا فرماتا ہے.
جی
اس پر سینکڑوں احادیث, بیسیوں آیات اس پر بیان کی جا سکتی ہیں. اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ تین واقعات کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی سیرت کو اگر پڑھا جائے
جی
بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں سخاوت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے.
بالکل
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے,
جی
یوں بھی آپ سخاوت کیا کرتے تھے, لیکن کھلانا جو تھا آپ کا لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے.
غریبوں کو امیروں والا کھانا کھلایا,
لوگوں کو جو بھی آ جاتا آپ کے دربار میں تو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے, اور خود آپ جو ہے جب خود آپ جب کھانا کھاتے تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سرکہ اور زیتون پر
سادہ کھانا
کھایا کرتے تھے, اس پر گزارا فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کا ہے. آپ کی سخاوت کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا سالی کا عالم تھا,
تو لوگوں نے کہا کہ مال و دولت کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ شام میرا تجارت کا قافلہ گیا ہوا ہے, ملک شام سے جو تجارت کا قافلہ آئے گا جو بھی اس میں ہوگا وہ سارا میں صدقہ و خیرات,
سارا سامان,
سارا مال تجارت دوں گا. آپ کا جب قافلہ آیا ملک شام سے تو اس میں اونٹ اتنے زیادہ تھے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو دور دور تک اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے تھے. ایک لمبی قطار تھی, یعنی اتنا بڑا تجارت کا آپ کا قافلہ تھا. اور جب واپس آیا سارے کا سارا آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا, سارے کا سارا صدقہ و خیرات کر دیا. ایک فقیر کی بات آتی ہے کہ وہ مغرب کے بعد جو ہے آپ کی گلی میں صدا لگاتا ہوا آیا, اپنی حاجت کو بیان کرتا ہوا آیا کہ مجھے مال و دولت چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کی جائے. بہرحال وہ جب حاجت من جب فقیر آتا ہے اور سنتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کچھ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اور کس بات پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, کس بات پر آپ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ چراغ ہوتا ہے نا تیل کا, اس تیل کے چراغ کے اندر ایک جو ہے وہ بتی ڈالی جاتی ہے آگ لگانے کے لیے, اس بات پر آپ ڈال رہے تھے کہ یہ بتی جو ہے
مطلب اسے جلانے کے لیے, روشن کرنے کے لیے
وہ دھاگا وغیرہ اس میں رکھا جاتا ہے, آپ اس پر توجہ دلا رہے تھے, اس پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہ موٹا دھاگا اندر کیوں ڈالا ہے,
ٹھیک
پتلا دھاگا ڈال دیتے تاکہ جو ہے وہ تیل کم خرچ ہوتا, روشنی چاہیے وہ پتلے دھاگے سے بھی مل جانی تھی اور موٹے دھاگے سے بھی. موٹا دھاگا ڈالنے سے نقصان یہ ہوا تیل کے اندر کہ وہ موٹا دھاگا تیل زیادہ پیے گا, جلدی ختم ہو جائے گا. اب وہ فقیر, اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں ان سے کیا مانگوں گا, یہ تو جو ہے ایک جو ہے وہ تھوڑے سے تیل کے اوپر جو ہے وہ چپکلش کر رہے ہیں, مجھے کیا دیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ساتھ تھوڑا شہر سے باہر دور کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کا بہت سارا مال وہاں پر موجود ہوتا ہے اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا مال میں تمہیں دیتا ہوں,
اللہ
کی رضا کے لیے سارا مال تمہیں دیتا ہوں. وہ فقیر کہتا ہے, وہ حاجت مند کہتا ہے, یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے. اس پر حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنا ضرورت ہے اتنا لے لو باقی چھوڑ دو. آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ میرا مال تمہاری حاجت سے زیادہ ہے, تمہاری ضرورت سے کم نہیں ہے, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر آپ نے وہ سارے کا سارا مال جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں ملک شام سے آیا ہوں, کاروباری آدمی ہوں لیکن کرائسس کا شکار ہو گیا ہوں, میرے اوپر قرضہ بھی بہت ہو گیا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ امیر و کبیر بھی ہیں, تو میری کچھ مدد کیجئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ آؤ. ابو بکر صدیق اس شخص کو اپنے گھر میں اندر لے جاتے ہیں اور اندر جب لے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر کے اندر جو چٹائی جس کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے, گھر کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں, بہرحال تم ایسا کرو کہ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ, وہاں جا کر جو ہے اپنی حاجت کو بیان کرو, وہ تمہاری بڑی مدد کریں گے. اب وہ سائل کہتا ہے کہ کیا وہاں جا کر آپ کا حوالہ دوں. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں, امیر المؤمنین اس وقت صدیق اکبر, ہوتا ہے کہ بندہ بڑے آدمی کے پاس جائے تو جو ہے نا حوالہ دے دیں, کچھ فیور مل جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی, بس جا کر اپنی حاجت کو بیان کرنا, اپنی ضرورت کو بیان کرنا اور یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں, تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کچھ دیکھے آپ کی مدد کر ڈالیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرما دیا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت.
وسیم بھائی ابھی ہم نے اتنے سارے واقعات سنے, منیم بھائی نے بھی بیان کرے, عمران بھائی نے بھی بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے. یہ واقعات تو ہم بیان کرتے ہیں لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ جو ہے, بالخصوص اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ملک کے جو باشندے ہیں مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, یہ خوب سخاوت کرتے ہیں اور موقع با موقع, جگہ با جگہ, اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ثواب کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرا مخاطب وہ افراد ہیں کہ جو انفرادی زندگی ہو، انڈیویجول لائف ہو آپ کی، یا ایک آپ امت کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے اجتماعی اسکرین پہ آپ دیکھنا چاہیں عمران بھائی، تو ان لوگوں کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں، ایون وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں خرچ کر رہے ہوتے، وہ اپنے بال بچوں پہ بھی نہیں خرچ کر رہے ہوتے، یعنی ان کا جو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، جتنے ویل آف ہوتے ہیں وہ اس انداز کی زندگی بھی نہیں گزار رہے ہوتے اور رائے خدا میں بھی نہیں خرچ کر رہے ہوتے، تو اب ایسوں کا کیا کیا جائے؟
دراصل بات یہی ہے مہروز بھائی کہ یہ گھٹ گھٹ کر اس طرح جینا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا کمایا خود کیا اور خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے اور اپنی اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کر رہے، ایسے بعض لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ کھلا ڈلا ہوتا ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تو یاد رکھیں یہ صفت تو اچھی نہیں ہے، یعنی قابل تعریف صفت اسے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حکم یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔
وہ حدیث پاک میں آئے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمت کا اثر اس کے بندے پر ہو،
ظاہر ہو،
جی
صحیح ہے نا، تو میں اسی طرف آ رہا تھا، تو یہ چیز تو قابل تعریف ہے، اسلام نے اس کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اچھا یہاں پر ابھی ہمارے مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے یار اس وقت تو آپ بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تو ایک شخصیت تھی، ایک پارٹی تھے بہت بڑی اپنے دور کی، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں،
ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں میں تو،
بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ ایک چیز پیش نظر رکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی
جی
اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں عالیشان محل عطا فرمائے گا، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو اب اس کے تحت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، ذرا چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیا ہوگی، چڑیا کی فیملی اس میں بڑی مشکل سے رہتی ہے، تو ایک انسان اس میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہے
جی۔
فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد بنانے میں ایک ادنا سی مدد بھی کرے گا
جی،
تھوڑی سی مدد بھی کرے گا، اپنی مقدار کے مطابق اس نے ایک اینٹ ہی اٹھا کے دے دی مثال کے طور پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اب مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار میرے پاس مال تو ہے ہی نہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، جتنی میری حیثیت 10 روپے میں دے سکتا ہوں کسی غریب کو میں مدد کروں، 10 روپے میں کسی دین
کچھ تو آنسو پہنچوں میں،
یعنی کچھ تو میں کروں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بات وہی کہ سخاوت دل کی ہوتی ہے، اس میں آپ کی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جا رہی ہے، کوالٹی اچھی ہے، کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں تو وہ 1 روپیہ بھی جو ہے نا بہت کچھ بن جائے گا،
ٹھیک ہے، وہی بخشش و مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہ سخاوت پیدا کیسے ہوگی کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سخی لوگوں میں بیٹھیے، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اختیار کیجئے جو راہ خدا میں خرچ کرنا جانتے ہوں، خرچ کرتے بھی ہوں، کرواتے بھی ہوں۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو راہ خدا میں خوب خرچ کروا دیتے ہیں۔
فیروز بھائی یہاں پر وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندے کی جو دل کی سخاوت ہے نا مین اسی کا ہی کمال ہوتا ہے، اللہ سے دعا بھی یہی کی جائے مولا مجھے سخاوت کرنے والا دل عطا فرما۔ آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ جو شہید ہو جایا کرتے تھے نا، اب ان کے گھر کی کفالت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے، ہر جمعہ کو جو ہے ایک اونٹ ذبح کر کے غریبوں کے اندر جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے، اس کا گوشت۔
بقرعید کا انتظار نہیں ہوتا تھا، آج بقرعید پہ ہم جو ہے بڑا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی غریبوں کیا گوشت نہیں پوچھ رہا، غریبوں کا نہیں پوچھ رہا، تو جی پہنچائیں، بالکل پہنچائیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو ایک گوشت کی تقسیم کاری کا طریقہ کار بیان کیا بقرعید کے حوالے سے عرض کروں، تو اس میں 3 حصے کرنے کا بھی بیان فرمایا گیا۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، تو اب ان 3 دنوں میں وسیم بھائی فوکس ہوتا ہے
جی جی،
تو بھائی 3 دن میں تو آپ نے دے دیا، لیکن سال 3 دن کا نہیں ہوتا نا، 365 دن کا سال ہوتا ہے، تو ایک انداز یہ بھی ہے اور آج بھی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، عمران بھی ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کسی کام سے رکن شورا کے پاس، تو کوئی صاحب آئے، وہ مسجد کی مد میں کچھ رقم دینا چاہ رہے تھے، کچھ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جب دیے تو وہ لقمان باپو کو دینے لگے، تو لقمان باپو نے فرمایا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ان کو دیجیے، ان کے ہاتھ میں دیجیے، تو ان کے ہاتھ میں گئے، ان کے ہاتھ سے فرمایا آپ ان کو دیجیے، ان کے ہاتھ میں گئے، ان سے فرمایا آپ ان کو دیجئے، ان کے ہاتھ میں گئے، پھر آپ کے ہاتھ میں آیا، پھر میرے ہاتھ میں آیا، پھر فرمایا صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کے جاتا ہے نا، سب کو اس صدقے کا ثواب ملتا رہتا. مجھے بڑا مزہ آیا کہ دیکھیے نیکیوں کی حرص بھی ہے اور ایک صدقے کا ذہن بھی بن رہا ہے, راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بن رہا ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا نا. سخاوت صرف مال کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وصف عطا فرمایا نا, میں تو یہ کہوں گا کہ ہر اچھے وصف کو خرچ کیجیے, ہر اچھے وصف کو خرچ کیجیے. علم دیا ہے علم بانٹیں, دولت دی ہے دولت بانٹیں, کپڑا دیا ہے کپڑا بانٹیں, کھانا دیا ہے کھانا بانٹیں. اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہو رہا ہے خدا میں خرچ کرتے جائیں.
سخی کے حوالے سے ایک حدیث مبارک ذکر کرنا چاہوں گا
جی,
کہ سخاوت جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرماتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنت بعید من النار. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی بندہ
جی
اللہ کے قریب ہوتا ہے
جی,
جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے.
سبحان اللہ,
یہ فضیلتیں حضور نے سخی کے بارے میں, سخی بندے کے بارے میں ارشاد فرمائی. اور فرمایا والبخیل, کنجوس آدمی کی کیا وعیدیں ہیں, کنجوس آدمی کا کیا حل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت قریب من النار. فرمایا کہ بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے, جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے.
اللہ,
یہ اگر اس پر غور کریں بہت بڑی بات ہے.
اللہ تعالیٰ
مہروز بھی, جو بندہ دل کا کنجوس ہونا وہ کہیں پر بھی خرچ نہیں کرتا, جس کا دل ہی کنجوس ہے وہ جیسا ہی مشکل مرحلہ آ جائے, جیسے بھی کٹھن معاملات آ جائیں وہ خرچ نہیں کرتا ہے. مولانا روم نے لکھا ایک بادشاہ کے بارے میں, وہ بادشاہ بڑا کنجوس تھا تو کسی نے ٹھان لی کہ اس سے خرچ کروانا ہی کروانا ہے. تو اس بادشاہ کے بارگاہ میں ایک بندے کو لے آئے کہ بھئی یہ تم سے سوال کرے گا, اگر تم نے اس کے سوال کا, یعنی بڑا ذہین بندہ ہے بادشاہ سے کہا کہ تم اسے جو سوال کرو گے اس کا جواب دے گا. تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ میری ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے, پورے جسم پہ اکثر جگہوں پر بال ہیں, ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے. تب اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے, وہ بادشاہ تھا بڑا کنجوس, اب جو ذہین بندہ تھا اس نے آگے سے یہ جواب دیا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ سخی اتنے ہیں لوگوں کو دے دے کے آپ کے بال ہی جھڑ گئے ہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آیا کہ میں واقعی کنجوس تو ہوں لیکن یہ کیا بیان کر رہا ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میرے تو دے دے کے جھڑ گئے ہیں, تمہارے کیوں جھڑ گئے ہیں, تمہارے بال کیوں نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو آپ کے دے دے کے جھڑ گئے اور میرے آپ سے لے لے کے جھڑ گئے. اس کو اور غصہ آ گیا کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے. اس نے پھر دوبارہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میرے تو دے دے کر جھڑ گئے, تمہارے لے لے کر جھڑ گئے, یہ جو درباری بیٹھے ہیں ان کے بال کیوں نہیں ہے. کہا کہ یہ ہم دونوں کو دیکھتا رہے گا اور ہاتھ مل مل کے ان کے جھڑ گئے ہیں. تو لوگوں اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو بندہ دل کا کنجوس ہوتا ہے نا, جو بھی اس سے کروا لیا جائے وہ اس پر کنجوس جو ہے اس پر اثر نہیں ہوتا, وہ خرچ نہیں کرتا.
دل کا کنجوس ہونا جو ہے نا,
دل سخاوت کرنے والا دل مانگنا چاہیے. اور سخاوت صرف مال میں نہیں ہوتی, اور بھی کافی مقامات پر ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہیں پر جگہ پر بیٹھے ہیں, اب وہاں پر ایک اور بندے کی جگہ بن سکتی ہے. اب دل سخی ہوگا تو بندہ تھوڑا کلوز ہو جائے گا اور کہے گا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اس طرح کھانے کے معاملات میں اور بھی کافی سارے معاملات میں دل اگر بندے کا سخی ہو تو ہر جگہ پر بندے کو جو ہے وہ رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کو عزت ہی ملتی ہے.
لیکن جو ہے نا دل کے ساتھ کنجوسی کا سابقہ لاحقہ لگانا جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یوں کہ دل ایک اعظم جو ہے وہ عضو ہے اور اس کے لیے بہت اچھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. سخاوت تو بیان کی جاتی ہے کہ دل کا سخی ہونا, لیکن دل کا کنجوس ہونا بیان نہیں ہوتا. یہ ایک گویا کہ محاورے کی بات تھی, لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں سخاوت بھی عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے, اپنی راہ میں اور اچھی اچھی جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں میں کہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا, اپنے والدین پہ خرچ کرنا, یہ بھی بحکم حدیث صدقہ ہے اور اس پہ صدقے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات چل رہی ہے, یہ سخاوت آئی, حیا آئی, دیگر جو معاملات ہوئے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا ہے, ان کی محبت بہت زیادہ ہے, ان کا عشق بہت زیادہ ہے. ان کا عشق کیسا ہے کہ وضو بھی کرتے ہیں تو وضو کس لیے کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ایک دفعہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. اور بہت ساری چیزوں میں آپ کا عشق رسول ظاہر ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ہیں اور تمام ہی صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں, لیکن آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. جی منیم بھائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول.
یوں تو مہروز بھائی, تمام صحابہ کرام کا جو حضور سے محبت کا والہانہ لگاؤ کا جو معاملہ ملتا ہے کتب کے اندر, وہ سب ہی جدا گانا حیثیت رکھتے ہیں, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا, جو محبت کا سلسلہ تھا نا, یہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی, کیسا پیار تھا کہ اپنا بال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پر انہوں نے اپنا مال بھی قربان کر دیا. آپ اس کے علاوہ دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ صحابہ جو ہیں وہ میرے گھر چلیں اور وہاں پر کھانا کھائیں. آپ دیکھیں محبت کا انداز, دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو دعوت دی اور جب ساتھ لے کے آ رہے ہیں, آقا آگے آگے ہیں, حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں اور آقا علیہ السلام کے قدموں کو گن رہے ہیں, کہ آقا علیہ السلام کے قدموں کو گن رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں, اے عثمان میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی تعظیم میں, آپ کے ادب میں, آپ کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں.
اللہ
اکبر, دیکھیں کہ محبت کا کیسا
دعوت کا انداز کیا ہے,
کہ آقا علیہ السلام کی دعوت بھی کی محبت کے اندر, کہ آقا مجھے پسند ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ہمارے گھر میں آ کر کھانا تناول فرمائیں, آپ بھی آئیں, آپ کے صحابہ بھی آئیں, اور اس کے بعد آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اب یہ تو ہوتا ہے نا کہ غلام اپنے آقا کی عنایتوں, اس کے لطف و کرم کو دیکھ کر اس کی جو ہے تعریف کے اندر رطب اللسان رہتا ہے. اب لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ غلام کی خوبیوں کو خود آقا گنوائے. اب یہاں پر دیکھیں کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کا گنوایا. محبت کا یہ انداز بھی دیکھیں, ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے کل بروز قیامت اس کی شفاعت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہزار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے گا عثمان کی سفارش کے سبب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ اس شفاعت کی وجہ سے 10,000 لوگ بلا حساب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کی خوبیوں کو گنوایا, ان کا آقا علیہ السلام سے پیار کیسا تھا, اور جب باغیوں نے آپ کے مکان کو محصور کر لیا, گھیر لیا, اور آپ پر ان لوگوں نے پانی بند کر دیا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب ان کے پاس گیا نا, تو حضرت عثمان غنی مجھے فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک پانی کا ڈول میری طرف کیا اور میں نے اس میں سے پانی پیا, میں نے اس میں سے پانی پیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا ان کا یہ معاملہ سنا, پھر ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا, پھر میں تو آ گیا, اور حضرت عثمان غنی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا, تم کہو تو ہم تمہاری مدد کریں, اور اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ آگے روزہ افطار کرنا. اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, اسی دن آپ کا وصال ہوا. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کا قول نقل کیا کہ یہ جو واقعہ تھا یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا, عالم بیداری میں آقا تشریف لائے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم بیداری میں تشریف لائے, یہاں سے جہاں آقا کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ آقا جب چاہیں, جس آن چاہیں, جس لمحے چاہیں, جس کے گھر جانا چاہیں, جب جانا چاہیں تشریف لے جا بھی سکتے ہیں, واپس آ بھی سکتے ہیں. وہیں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کو ان سے کیسی محبت تھی اور ان کو آقا علیہ السلام سے کیسا لگاؤ.
اور محبت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی صحابہ اکرام عالم رضوان یا اہل بیت اطہار کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. ان کی جو والہانہ محبت کا ایک انداز تھا, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جہاں قرآن کریم فرقان حمید نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں, آپ کے کردار میں ہمارے لیے, مومنوں کے لیے, عاشقان رسول کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, وہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ اکرام عالم رضوان کو آسمان ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے. تو بہرحال ہمیں عشق رسول تو ہے یقیناً, مومن اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سینے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت نہ ہو وہ مومن کیسے ہوگا. تو یقیناً عشق اور محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ضرور کمزور ہیں, لیکن بنیادی طور پہ عشق رسول, عشق احمد مصطفیٰ, محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ اسے روشن کر لیا جائے, اسے چمکا لیا جائے. جیسے شیشے پہ گرد آ جاتی ہے, بعض اوقات جو سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں وہ سیاہی مائل سیاہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی چمک دمک کھو دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کھوٹے ہو گئے، بلکہ انہیں جب بھی اجالا جائے گا، جب بھی روشن کرنے کی کوشش کی جائے گی، جب بھی چمکانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ انشاءاللہ روشن بھی ہوں گے، چمکیں گے بھی، اور ان کی تابناکی جو ہے دنیا دیکھے گی بھی. ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی عشق رسول کو اپنائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور ان کی سورت کا تذکرہ کریں کہ یہ عشق کی جو شمع ہے اس کو مزید جو ہے وہ روشنی ملے، اس کی جو لو ہے وہ زیادہ چمک دمک کے ساتھ اٹھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ کی. جی،
میرا نام فقیر نصر اللہ آلکانی ضلع دادو سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال ہوتا ہے، لفظ یہاں رضی اللہ تعالی عنہا استعمال ہوتا ہے.
جی، عورت کے خاتون ہوں گی اگر صحابیہ اہل بیت اطہار تو رضی اللہ تعالی عنہا استعمال ہوگا، اور جب کسی مرد کا ذکر ہوگا، صحابی ہو اہل بیت اطہار میں سے ہو، تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا. اگلی کال دیجیے.
کار احمد بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے عثمان غنی کے بارے میں کوئی پیارے سے نام سنا دیجیے، اور ان کی آواز بہت اچھی ہے.
جزاک اللہ، آمین. آواز آپ کی بھی بہت پیاری، اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. اگلی کال دیجیے.
رضا تعلیمی والی سے.
جی.
اسلام خان اسلامی بھائی سے عرض ہے، برائے کرم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا یہ کلام سنا دیں. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے.
ٹھیک ہے جی. اور مہروز بھائی یہ نام سنوا دیں، یہ کلام سنوا دیں، منقبت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو کلام کی تو اور بھی فرمائش ہے، لیکن وقت ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. مختلف سلسلوں میں کلام شامل ہوتے بھی رہتے ہیں، ابھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ عزوجل منقبت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ.
ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ہے، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ہے، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. نبی کے نور تو لے کر وہ ظلم محبوب رحمانی، نبی نے تیرے بدلے بیعت، رضوان کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیعت، رضوان کی بیعت. کہا دستے نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی. ہمیں اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر تو نہیں درکار، مجھ کو تاج سلطانی. سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا،
ماشاءاللہ عز و جل. یہ منقبت و کلام جو ہے صحابہ کرام علیم رضوان کی تعریف پر مشتمل، اولیاء کرام کی تعریف پر مشتمل جو کلام ہوتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور یہ منظوم کلام جو ہے بالخصوص جب لحن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی بھی اپنی اثر آفرینی ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو سننا چاہیے. عشق رسول بڑھانا ہے تو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ عزوجل کا خوف اور حیبت بڑھانی ہے تو مناجات و حمد سنیے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت بڑھانی ہے تو ان کا ذکر خیر نثر کی صورت میں بھی کیجئے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور نظم کی صورت میں بھی سنیے یا کیجئے جیسے وقار بھائی کر رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل، اس کے ذریعے سے بھی اس میں اضافہ ہوگا. منیم بھائی آخری بات.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری سیرت جو ہمیں بتاتی ہے ان میں سے جو مین چیزیں ہیں وہ ہے ایک آقا علیہ السلام سے محبت، آقا علیہ السلام سے والہانہ لگاؤ، اور دوسرا ہے جو چیز آقا کو پسند تھی نا اسی چیز کو اپنی پسند بنانا، آقا علیہ السلام کی پیروی کرنا، کما حق کو اتباع کرنا. آپ دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، لیکن آپ کپڑے ویسے پہنا کرتے تھے جیسے رسول اللہ پہنا کرتے تھے. اب آقا علیہ السلام کی طرح خود کو جو ہے ان کی زندگی میں آپ نے خود کو ڈھالا ہے.
انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی اس کو گویا کہ اپنے قالب پر ڈھال لیا تھا.
اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جو عملی طور پر آنے والے لوگوں کو درس دیا ہے، اس سے بھی ان لوگوں کو تو لازمی سبق لینا چاہیے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ کی راہ میں دیا اور بے بہا دیا، اور تاریخ گواہ ہے، آپ کتب سیر کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ انہوں نے جتنا دیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس سے ڈبل ان کو ملتا رہا. ہم بھی اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے.
ٹھیک ہے وسیم بھائی.
سبحان اللہ. ایسو کی صحبت اختیار کریں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے منقبہ سنی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہر قاضی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے، تو ایسے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. منیم بھائی نے ساری وضاحتیں اور ساری پورے کا پورا سمجھ لے کے بیان فرما ہی دیا ہے، تو اس میں آخری بات یہی عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کریں جو ان کے عشق اور محبت کا درس دیتے ہیں.
جو ان کا ہے اس کو وہ ہمارا ہے. جو
بات وہی ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اہل سنت کا بڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.